السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ طٰہٰ کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، انشاءاللہ ساتویں رکوع سے آغاز کریں گے۔ آیت نمبر ہے 116 اور یہ قصہ آدم و ابلیس یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم وفقنا لما تحب و ترضی، آمین یا رب العالمین۔ تو قصہ آدم و ابلیس، اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ سات مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا، پھر سورہ اعراف، پھر سورہ حجر، پھر سورہ بنی اسرائیل، پھر سورہ کہف، اور اب یہ جو ہے چھٹی دفعہ سورہ طٰہٰ میں اب ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو ابلیس کی نافرمانی سے اس واقعے کا آغاز یہاں کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا۔ فقلنا یا آدم، بس ہم نے کہا کہ اے آدم علیہ السلام، ان ھذا عدو لک، بے شک یہ قرآن، یہ شیطان آپ کا دشمن ہے، ولزوجک، اور آپ کی زوجہ کا بھی دشمن ہے، فلا یخرجنکما من الجنتی فتخشا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دونوں کو یہ جنت سے نکلوا دے اور پھر آپ دونوں کو تکلیف اٹھانی پڑے۔ آگے انسانی جبلت کا ذکر آ رہا ہے۔ ان لکا اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، اور بے شک یہاں آپ کو نہ تو بھوک ہے اور نہ ہی آپ کو کوئی جو ہے عریانی درپیش ہے، یعنی اللہ نے جنتی لباس دیا ہوا ہے تو بھوک کا بھی مسئلہ نہیں ہے اور جسم کو چھپانے کا بھی ویسا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک خاص جنتی لباس دیا ہوا ہے۔ فرمایا وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، اور یہ کہ نہ تو آپ کو پیاس لگے گی اس میں، یعنی جنت میں، وَلَا تَظْهَا، اور نہ ہی دھوپ ہوگی، تو بہت ہی آئیڈیل موسم وہاں کا ہوگا، اور اہل جنت کو وہ صرف مزے کے لیے کھائے پئیں گے، ورنہ نہ بھوک کی سختی وہاں محسوس کریں گے نہ پیاس کی سختی جنت میں ان کے لیے ہوگی۔ یہ سب کچھ نعمتوں کے بیان کے بعد اب شیطان کے وسوسے کا ذکر آ رہا ہے۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَان، بس وسوسہ ڈال دیا جو ہے ان کے دل میں شیطان نے، قَالَ يَا آدَم، اور کہنے لگا کہ اے آدم علیہ السلام، هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ، کیا میں بتاؤں آپ کو ایک ہمیشہ رہنے والے درخت کے بارے میں، وَمُلْكِ لَا يَبْلَى، اور ایسی سلطنت جو کبھی پرانی نہ ہو، فَأَكَلَ مِنْهَا، پس ان دونوں نے اس کی باتوں میں آ کر اس درخت سے کھا لیا، فبدت لہما سوآتہما، تو کھل گئے ان پر جو ہے ان کے ستر، وتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور دونوں چپکانے لگے اپنے ستر پر یعنی جنت کے درختوں کے پتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ شرم و حیا یہ فطری معاملہ ہے، اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے جیسے آج کا انسان کہہ رہا ہے کہ ہم تو حیوان ہیں اور کوئی اور جانور سوائے انسان کے جو ہے وہ لباس نہیں پہنتا، تو لباس صرف تکلف ہے، لیکن یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ نہیں، یہ شرم و حیا انسان میں فطرتاً موجود ہے، اور شیطان کی بھی دشمنی سامنے آ رہی ہے کہ وہ انسان کو بے لباس کرنا چاہتا ہے۔ آگے پھر ذکر آ رہا ہے وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى، اور خطا کی آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی، پس وہ جو ہے صحیح راستے سے ہٹ گئے، ثم اجتباہ ربہ، اور پھر برگزیدہ کیا انہیں ان کے رب نے، فتاب علیہ، اور توبہ قبول فرمائی ان کی، وہدا، اور ہدایت عطا فرمائی انہیں۔ تو اصل میں یہ بہت مختصر یہاں پر ذکر ہے، ہم تفصیل سے سورہ اعراف میں پڑھا ہے کہ درخت کے اس پھل کا کھانا تھا کہ جنتی لباس اتر گیا اور ہمارے والدین کو احساس ہو گیا کہ ان سے خطا ہوئی ہے، اور پھر انہوں نے جو ہے اس پر اظہار ندامت کیا، روئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں الفاظ سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور پھر ان دونوں نے ان الفاظ سے اللہ سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اور یہ دنیا میں بھیجنا کوئی سزا کے طور پر نہیں ہے جیسے عیسائی سمجھتے ہیں، بلکہ یہ تو اللہ کا پہلے ہی سے ارادہ تھا زمین پر بھیجنے کا، البتہ اللہ تعالیٰ نے کیا یہ کہ آدم علیہ السلام اور حوا سلام علیہا کو ایک تجربہ کرا دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور وہ تم سے اللہ کی نافرمانی پر تمہیں اکسائے گا، وسوسے اندازی کرے گا، تو اس کا ایک تجربہ جنت میں ہو گیا اور وہ کروانے کے بعد انہیں دنیا میں بھیجا گیا۔ یہ جو عیسائی فلسفہ ہے کہ نہیں اللہ ناراض ہو گئے اور پھر سزا کے طور پہ انسان کو بھیج دیا، تو یہ قرآن اسے رد کرتا ہے بلکہ کہتا ہے ان دونوں کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی اور انہیں ہدایت دی۔ اس کے بعد پھر زندگی بھی امتحان ہے، اس میں کامیابی کی ایک شرط بیان ہو رہی ہے، فرمایا قالا بتا منہا جمیا، کہا کہ تم سب کے سب اتر جاؤ یہاں سے، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ انسان اور شیطان دشمن ہیں، دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ انسانوں میں سے بھی یعنی جو اللہ کی ماننے والے وہ ایک طرف ہیں اور اللہ کی نہ ماننے والے دوسرے ہیں، اور وہ بھی آپس میں دشمن ہیں۔ فرمایا وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور جب بھی آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جو شخص پیروی کرے گا اس ہدایت کی، فَلَا يَذِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو وہ نہ گمراہ ہوگا نہ وہ تکلیف میں ہوگا۔ تو اصل میں دنیا میں کامیابی کی یہاں ایک شرط بیان ہوئی ہے، وہ یہ کہ جب بھی اللہ کی طرف سے ہدایت آئے تو اس کی پیروی کی جائے۔ اب میرے آپ کے پاس اللہ کی مکمل اور آخری ہدایت جو ہے قرآن کی شکل میں موجود ہے، اور اسی کی وضاحت احادیث کی شکل میں ہے۔ تو قرآن و سنت جو ہے یہ اب وہ ہدایت ہے کہ جو اس کی پیروی کرے گا تو اس کے لیے کہا کہ نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی کسی تکلیف میں پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے قرآن پر عمل کرنے کی اور احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بیان قرآن پر بڑی جو ہے معرکۃ العرا آیات ہیں، اور قرآن کو نظر انداز کرنے کی سزا بیان ہو رہی ہے ان چند آیات میں۔ فرمایا ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے منہ موڑا میرے ذکر سے، ذکر ویسے ہی قرآن کا نام ہے، اور فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، تو میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا۔ علماء کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کروڑوں کما رہا ہو لیکن اسے سکون اطمینان چین نصیب نہیں ہوگا، اور اس معیشت اس کی دنیا میں تنگ رہے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اٹھائیں گے اسے آخرت میں اندھا، تو دنیا میں دیکھنے والا ہوگا لیکن آخرت میں جو ہے وہ اندھا اٹھایا جائے۔ اب یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کے پھر حقوق بھی ہیں، جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ اس کا حق ہوتا ہے، اور سورہ ابراہیم میں ہم پڑھا ہے نعمتوں کے متعلق جو اللہ کا قانون ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے ہم مزید دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم نے ناشکری کی تو ایسا نہیں ہے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا کہ میرا عذاب بھی بہت شدید ہے۔ تو اس وقت اگر غور کیا جائے نعمتوں کے بارے میں تو سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس وہ نعمت ہدایت ہے، اور اس کا منبع سر چشمہ یہ قرآن حکیم ہے۔ اب اس کا اگر شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ مزید مزید ہدایت دیں گے، اور ناشکری کی تو پھر جو ہے تباہی ہے، اور اس کی سزا یہاں بیان ہی ہو رہی ہے۔ اور بڑی عجیب سی بات محسوس ہوتی ہے کہ آدمی کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہو لیکن قرآن کے لیے وقت نہ ہو، یعنی صرف دنیا کے علوم حاصل کرنے کے لیے اور بی اے ایم اے کرنے کے لیے 16-16 18-18 سال لگا دیتے ہیں لوگ، اور اسی طرح 10 روپے کا اخبار پڑھنے کے لیے 2-2 3-3 گھنٹے روزانہ نکال دیتے ہیں، اور ٹی وی پر ٹاک شوز دیکھنے میں گھنٹوں نکل آتے ہیں، اور یہ فٹ بال میچ اور کرکٹ میچز کی سیریز کے لیے راتوں کو اٹھ کر جو ہے وہ میچ دیکھے جاتے ہیں، تو اسی طرح شاپنگ پر نکل جائیں دل کا پتہ نہیں چلتا، اور انٹرنیٹ پر بیٹھ جائیں تو راتوں کا پتہ نہیں چلتا۔ لیکن اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہر چیز کے لیے وقت تھا لیکن اس کی کتاب کے لیے وقت نہیں تھا؟ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں روزانہ وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی کتاب کے لیے۔ دیکھیں اللہ توفیق دے تو کم از کم ایک پارا روز ہمارا نصاب ہونا چاہیے، لیکن چلیں جب تک یہاں نہیں پہنچتے تو کچھ کمی ہو جائے، کچھ جو ہے پاؤ دو پاؤ سے ہی یا رکو دو رکو سے ہی شروع کر دے آدمی، اور آہستہ آہستہ بڑھائے۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ صحابہ کتنے دنوں میں قرآن کی تلاوت مکمل کر لیتے تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ کسی ایک صحابی کا نام بتاؤ جو 7 دن سے زیادہ لیتا۔ اکثر و بیشتر صحابہ ایک ہفتے میں مکمل قرآن کی تلاوت کر لیتے تھے، اور بعض تو اس سے بھی زیادہ کرتے تھے کہ 3 دن میں قرآن مکمل کر لیتے تھے، یعنی 10 پارے روز، یہاں تک کہ آپ کو منع کرنا پڑا کہ کوئی ساتھی 3 دن سے پہلے قرآن مکمل نہ کرے، کم سے کم 3 دن تو لے، 10 بارے روز تو پڑھے۔ ورنہ جو بخاری شریف کی روایت ہے آپ نے فرمایا کہ 1 مہینے میں قرآن ختم کر دیا کرو، لیکن جن صحابی سے کہا تھا انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں اس سے زیادہ کی طاقت، تو آپ نے فرمایا اچھا ہفتے میں ختم کر لیا کرو. تو ذرا غور کیجئے کہ صحابہ مہینے میں کتنے قرآن ختم کر لیتے تھے؟ 4. اور سال میں کتنی دفعہ قرآن ختم کر لیتے ہیں؟ 50 دفعہ سے زیادہ. اب ذرا میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، ہم کتنی دفعہ سال میں ختم کر لیتے ہیں قرآن؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شوق عطا فرمائے، یہ تو شوق سے ہوتا ہے. اور یہاں کتاب کیا موجود ہے، کئی دفعہ اعلان بھی ہوا کہ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، تو اس کا ادا کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ ناشکری ہوتی ہے. اور پھر ان آیات کا اطلاق جو ہے، اندیشہ ہے کہ ایسے لوگوں پر نہ ہو جو قرآن کی ناقدری کا جرم کریں. تو فرمایا ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے منہ موڑا میرے ذکر سے، فإنّ له معیشة ضنكا، تو میں اس کی معاش تنگ کر دوں گا، ونحشره یوم القیامة عما، اور اسے اٹھاؤں گا قیامت کے دن اندھا. قال ربی لما حشرتنی اعما، وہ کہے گا میرے رب کیوں آپ نے مجھے اٹھایا اندھا، وقد کنت بصیرا، میں تو خوب دیکھتا تھا، میں آنکھوں والا تھا، دنیا میں ہر چیز دیکھتا تھا. قال کذالک اتتک آیاتنا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسی طرح آئی تھیں تمہارے پاس میری آیتیں، فنسیتھا، بس تم نے انہیں بھلا دیا تھا، وکذالک الیوم تنسا، اسی طرح آج تمہیں بھلا دیا گیا. کل دنیا میں قرآن تمہارے پاس موجود تھا، تمہارے پاس اس کے لیے وقت نہیں تھا، تم نے بھلایا ہوا تھا. ہمارے گھروں میں سب سے کم استعمال ہونے والی کتابوں میں سے یہ قرآن ہے، اور جس پر سب سے زیادہ دھول پڑی ہوئی ہوگی اور رکھ کر ہم بھول جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا تعلق پیدا فرمائے قرآن سے کہ ہم روز پڑھنے والے بنے. ورنہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس طرح تم نے دنیا میں ہماری ایک قرآن کو جو ہے بھلا دیا تھا، آج جہنم میں پڑے رہو، واویلا کرتے رہو، اب کوئی تمہارا پرسان حال نہیں، آج تمہیں اسی طرح بھلا دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہمیں بچائے. آگے قانون خداوندی کا ذکر آ رہا ہے، فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں اسے جو حد سے بڑھتا ہے. وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور جو نہیں ایمان لایا اپنے رب کی آیات پر. وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ، فرمایا اور وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور یہ آخرت کا عذاب زیادہ شدید بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والا بھی ہے. آگے پھر دنیا کے بھی برے انجام سے ڈرایا جا رہا ہے. افلم یہدی لہم، اور کیا نہیں رہنمائی کی ان کی، یعنی اس بات نے، کم اہلتنا قبلہم من القرون، کہ ہم نے کتنی قومیں اس سے ان سے پہلے ختم کر دیں، تباہ کر دیں. یمشون فی مساکنہم، وہ جو ہے چلا پھرا کرتے تھے اپنے مکانوں میں. ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، اور یقیناً میں نشانی ہے اہل عقل کے لیے. تو ہم عقل کریں تو ہمارے سامنے یہ ساری مثالیں آ گئیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، اسی طرح قوم عاد، قوم ثمود، اور امورا صدوم والے، اہل مدین، آل فرعون، ان سب کی مثالیں کئی دفعہ گزر چکی. تو جرم کیا تھا ان کا؟ اللہ کی نافرمانی، رسول کی بات نہ ماننا، جو ہدایت دی گئی تھی اس پر عمل نہ کرنا، من چاہی زندگی گزارنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. تو اس کا انجام ایک ہی ہے، وہ ہے تباہی، دنیا کی بھی اور آخرت کی شدید سزا. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس برے انجام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سورت کا آخری رکوع ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا، اور 4 باتوں کی تلقین کی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. فرمایا ولو کلمت سبقت من ربک، اور اگر نہ ہو چکا ہوتا حکم پہلے سے طے آپ کے رب کا، لکان لزاما واجل مسمى، تو لازم تھا اور ایک میعاد جو ہے وہ اللہ نے مقرر کر لی تھی، ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر اللہ کا عذاب فوراً ہی آ جاتا نافرمانوں پر. اب آپ کو تلقین کی جا رہی ہے. 1، فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، اے نبی صبر کیجئے اس پر جو یہ کہتے ہیں. کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی کاہن کہہ رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی مشہور کہہ رہا ہے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ یہ آپ کو کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے. 2، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور تسبیح کیجئے اپنے رب کی ہم کے ساتھ، قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے بھی، وقبل غروبها، تو سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر ہے، اور اسی طرح اس سے بھی پہلے دیکھ لیں تو تہجد ہے، وقبل غروبها، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، تو ظہر عصر جو ہے وہ غروب ہونے سے پہلے پڑھی جاتی، ومن آناء الليل، اور کچھ رات گزرنے کے بعد بھی نماز قائم کیجئے، یعنی مغرب اور عشاء یہاں جاتی ہیں، فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور تسبیح کیا کیجئے دن کے دونوں اطراف میں، یعنی صبح اور شام. لعلہ کا طرز، تاکہ آپ خوش ہو جائیں، یعنی اس کے نتیجے میں جو اللہ انعام دے گا اس سے انشاءاللہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ دوسری ہدایت تھی نماز پڑھنے کی، اور اس کے اوقات بھی آ گئے، اور خصوصاً آپ دیکھیں دن اور رات کا ذکر بار بار کیا جا رہا ہے، تو یہ صبح اور شام کا اللہ کا ذکر یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اس کے ایک معنی تو صبح اور شام ہے، ایک معنی اس میں دوام ذکر ہیں کہ مستقل ذکر کرنا۔ اور ہم نے سمجھا تھا کہ ذکر کیا ہے، استحضار اللہ فی القلب، یعنی دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا یا دل میں اللہ کی یاد کو لے آنا، یہ ذکر ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کیفیت ذکر، اور ایک ہے ذریعہ ذکر۔ تو سب سے زیادہ مؤثر ترین ذریعہ اللہ کی یاد کا وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، اور سب سے زیادہ جامع ذکر وہ نماز کو سمجھ کر پڑھنا۔ نماز میں زبان سے بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر اپنے پورے وجود سے آدمی اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اور اسی طرح اس کے بعد وہ سارے کلمات آتے ہیں جو آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روزمرہ کی دعائیں ہیں، وہ پھر تیسرا درجہ ہے ذکر کا۔ صبح سو کر اٹھے مسنون دعا موجود ہے، اسی طرح باتھ روم جانے کی، آنے کی، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد کی، کپڑے تبدیل کرنے کی، گھر سے نکلنے، گھر میں آنے، سواری پر بیٹھنے، اور اسی طرح رات کو سونے سے پہلے کی، پھر صبح بیدار ہوتے، یہ ساری دعائیں ہیں۔ تو اس سے بھی ایک دوام ذکر حاصل ہوتا ہے، 24 گھنٹے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک یاد جو ہے وہ انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ تو یہ تیسرا درجہ ہے ذکر۔ چوتھا درجہ ہے کہ وہ جو کلمات ہمیں سکھائے گئے، الحمدللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ، درود، لا الہ الا اللہ، جسے بہترین ذکر کہا گیا، تو یہ درمیان میں ان کا یہ زبان پر رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح پھر پانچویں درجے میں ذکر کی وہ کیفیات آتی ہیں جو کوئی صاحب علم شخصیت بتائے کہ بھئی آپ یہ پڑھا کیجئے، تو پانچواں ذریعہ۔ لیکن یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے ذریعہ ذکر، ایک ہوتا ہے حالت ذکر۔ تو ہو سکتا ہے ایک آدمی نے تسبیح لی ہوئی ہو اور وہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہو، لیکن اس کا دل کہیں اور لگا ہوا ہے، وہ کرکٹ میچ میں لگا ہوا ہے یا دکان میں لگا ہوا ہے یا کسی اور بات میں سوچ رہا ہے، تو اس نے حالانکہ ذریعہ ذکر اختیار کیا ہوا ہے لیکن وہ حالت ذکر میں نہیں۔ اور ہو سکتا ہے ایک آدمی دکان پر کھڑا ہوا ہے، مال تول تول کر دے رہا ہے، پیسے لے رہا ہے، لیکن اس کی توجہ اللہ کی طرف، اور اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں جو پیسے لے رہا ہوں اب مجھے پورا پورا مال دینا ہے، میں ڈنڈی نہیں ماروں، میں دھوکہ نہ دوں۔ تو اس آدمی نے کوئی ذریعہ ذکر اختیار نہیں کیا، لیکن یہ پھر بھی حالت ذکر میں۔ تو اصل میں ذریعہ ذکر کی اپنی اہمیت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اہمیت حالت ذکر کی، کہ ہمیشہ اللہ کی طرف توجہ رہے اور اللہ کی یاد جو ہے وہ انسان کے اندر موجود رہے۔ اس لیے صوفیہ تو کہتے ہیں، جو پل غافل سو دم کافر، جو لمحہ بھی اللہ سے غفلت میں گزر رہا ہے، اصل میں کفر میں گزر رہا ہے، یعنی اللہ کو بھلائے ہوئے گزر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ دوسرا حکم دیا گیا تھا آپ کو کہ آپ جو ہے وہ نماز قائم کریں، اللہ کا ذکر دوام کے ساتھ کرتے رہیں۔ تیسرا حکم دیا جا رہا ہے، ولا تمدن عینیک، اور نہیں ہٹنی چاہیے آپ کی نگاہیں، نہیں پڑھنی چاہیے آپ کی نگاہیں، الا ما متانا بہ ازواج منہم، وہ اس سمانے زندگی پر جو ہم نے ان میں سے باس کو دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کا ارشاد ہے کہ آپ دنیا کی چیزوں کو ایسے آنکھیں بھر کر نہیں دیکھتے تھے، اچٹی بچٹی نظر دل گئی تو دل گئی، اور یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ کسی کی لمبی گاڑی دیکھ رہے ہیں ہم اسے غور سے کہ بھئی یہ دیکھو کیا زبردست ہے، اور بنگلہ دیکھ کر آدمی متاثر ہو رہا ہے۔ بھائی یہ چیزیں ساری امتحان کے لیے، کسی کو اللہ نے زیادہ ایک چیز دے دی ہے، کسی کو دوسری چیز دے دی۔ اصل فکر اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے، ایمان و نیک اعمال کی ہونی چاہیے۔ اور ایک مرفوع روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی شخص کو قرآن جیسی دولت دی ہو، اور پھر وہ کسی دنیا دار کی کسی دولت کو دیکھ کر یہ خیال کرے کہ اسے مجھ سے زیادہ دیا گیا ہے، یعنی کسی کی بڑی گاڑی اسے متاثر کر رہی ہے، کسی کا اونچا گھر اسے متاثر کر رہا ہے، تو گویا آپ نے فرمایا کہ پھر اس نے اس کی ناقدری کی، یعنی جو قرآن اسے دیا گیا۔ تو اصل میں اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ دنیا داروں کی ان چیزوں کی طرف دیکھے بھی نہیں۔ زہرت الحیات دنیا، یعنی یہ ساری آسائش کی چیزیں دنیا کی زندگی میں، لنفتناہم فی، اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی، تاکہ ہم آزمائیں اس کے ذریعے انہیں، ورزق و ربی کا خیر، ہوں آپ کا، اور آپ کے رب کی طرف سے دیا ہوا رزق وہ کہیں بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو یعنی وہ اخروی جو بھی نعمتیں ہیں ان کی طرف انسان کی نظر ہونی چاہیے۔ پھر چوتھا حکم آپ کو دیا جا رہا ہے، وامر اہلک بالصلاح، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائیے اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی ثابت قدم رہیے اس پر۔ تو گویا یہ ہمارے لیے بھی اس میں تعلیمات ہیں کہ ان چیزوں پر ہماری بھی نظر ہونی چاہیے۔ تو فرمایا لا نسألک رزقا، اور ہم نہیں مانگتے آپ سے کوئی رزق، نحن نرزقک، اور بے شک ہم ہی آپ کو رزق دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، اور یقیناً جو عاقبت ہے یعنی آخرت ہے وہ تو ہے ہی جو ہے اہل تقوی کے لیے۔ آگے پھر مشرکین مکہ کا جو مطالبہ مستقل چلا آ رہا ہے فرمائشی معجزے کا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کا جواب بھی دیا جا رہا ہے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں لولا یاتینا بآیت من ربی، اور کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی، کوئی معجزہ جو ہے ان کے رب کی طرف سے، اولم تأتیہم بینا، کیا نہیں آئی ہے ان کے پاس کوئی گواہی، ما فی الصحف الاولی، یعنی ان بشارتوں کی جو پہلے صحیفوں میں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ نبی کی بشارت اور قرآن کی بشارت یہ تو پہلے سے صحیفوں میں چلی آ رہی ہے، وہ نشانیاں دیکھو۔ اور اسی طرح مزید جواب دیا جا رہا ہے، فرمایا کہ یہ رسول بھیجے کس لیے جاتے ہیں، ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ہلاک کر دیتے ان کو عذاب دے کر اس سے پہلے ہی، لقالو ربنا لولا ارسلتا الینا رسولا، تو وہ کہتے کہ اللہ آپ نے ہمیں پہلے ہی کیوں ہلاک کر دیا، کیوں نہیں بھیجا ہماری طرف کوئی رسول، فنتبع آیاتک، ورنہ ہم اتباع کرتے آپ کی آیتوں کی، من قبل ان نزل و نخزا، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوئے اس عذاب میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سدے باب کر دیا، کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے جنہیں اچانک پکڑ لیا جائے، اللہ تعالیٰ ہادی بھیجتے رہے، انبیاء بھیجتے رہے، ہدایت ان پر واضح ہوتی رہی، پھر جب انہوں نے خود ہی ہدایت کو اگنور کیا، اس کا انکار کیا اور جو ہے اس کے خلاف ورزی کی، تو وہ مستحق ہو گئے اللہ کے عذاب کے۔ اب ان کے مطالبہ عذاب کا بھی جواب دیا جا رہا ہے، قل کل متربص، کہہ دیجئے کہ ہر ایک منتظر ہے، فتربصوا، بس تم بھی انتظار کرو۔ وہ کہتے تھے ہم تو نہیں مان رہے آپ کو، اب لے آئیں جس کا آپ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے بھائی ٹھیک ہے، سبھی انتظار کر رہے ہیں، ہم اللہ کی رحمت کے منتظر ہیں، اور تم انکار کر کے اللہ کے عذاب کے منتظر ہو، تو پھر انتظار کرو، فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ، اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے سیدھے راستے پر چلنے والے، وَمَنِ اهْتَدَى، اور کون ہے ہدایت پر۔ تو بہرحال یہ معاملہ زیادہ دور کا نہیں ہے، اور قیامت آیا ہی چاہتی ہے، اور جو ہے سب کچھ ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کون سیدھے راستے پر تھا اور کون غلط راستے پر تھا۔ اگلی سورت سورہ انبیاء ہے، مکی سورت ہے، اور چھ احوال کا بیان اس سورت میں آ رہا ہے۔ پہلا مضمون ہے مشرکین کے اعتراضات کا حال، پھر دوسرا آ رہا ہے ظالموں پر عذاب کا حال، پھر تیسرا ہم پڑھیں گے شرک کی گمراہی کا حال، پھر چوتھا قیامت کا حال، اور پانچواں پھر 17 انبیاء کرام کے احوال۔ تو 17 انبیاء اور ایک پھر حضرت مریم علیہ السلام، تو 18 جلیل القدر ہستیوں کا جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے مختصر مختصر اس سورت کے اندر، اور پھر آخر میں قیامت کے احوال پہ اس سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلا حصہ جو ہے یہ مشرکین کے اعتراضات، ابتدائی 10 آیات میں فرمایا اقتربا للناس حسابہم، اور قریب آ گیا لوگوں کے لیے ان کا حساب، وہم فی غفلت معرضون، اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں، یعنی وہ اعراض کر رہے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں۔ تو ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ ساتھ ہیں، اپنی شہادت کی اور درمیانی انگلی ساتھ ساتھ کر دی۔ تو قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی، یعنی قیامت کی ایک نشانیوں میں سے آپ کی آمد بھی ہے کہ آپ آخری رسول آخری نبی ہیں، اور میں اور آپ جس امت کا حصہ ہیں تو ہم آخری امت ہیں، اس کے بعد کوئی اور امت نہیں، یعنی اس کے بعد کیا ہے، قیامت ہے۔ آگے مشرکین کی غیر سنجیدگی کا ذکر آ رہا ہے، ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی ذکر ان کے رب کی طرف سے نیا، الا استمعوہ وہم یلعبون، مگر وہ اس کو سنتے ہیں اور پھر کھیل کرتے ہیں، یعنی سنجیدہ نہیں ہوتے اور کھیل کود میں اور اپنے مشاغل میں لگے رہتے ہیں۔ فرمایا لاہیتن قلوبہم، اور کھیل میں لگے ہوئے ہیں ان کے دل، واسر النجوا، اور وہ چھپ کر مشورہ کرتے ہیں۔ نجوا کہتے ہیں ایسے مشورے کو جس میں جو ہے وہ جو صاحب اختیار لوگ ہیں یا انبیاء ہیں یا آپ کہیں قائدین ہیں ان کے خلاف بات کی جائے، یا مسلمانوں کی جماعت کے خلاف جو ہے سازشیں کی جائیں۔ تو فرمایا کہ ایک تو ان کے دل کھیل میں ہی لگے ہوئے ہیں اور یہ سنجیدہ نہیں ہے دین کے بارے میں، دوسرا یہ کہ آپس میں چھپ کر مشورہ کرتے ہیں، الذین ظلموا, وہ لوگ جو, اور فرمایا کہ یہی لوگ ظالم ہیں. اب ان کے نجوہ کی تشریح آ رہی ہے. فرمایا هل هذا الا بشر مثلكم, نمبر ایک, وہ کہتے تھے کہ یہ نہیں ہے مگر تمہارا جیسا ایک انسان. پہلا اعتراض انہیں یہ تھا کہ کیسا نبی ہو گئے, یہ تو ہماری طرح کے انسان. اب پھر دوسرا نجوہ ان کا, افتعتون السحر وانتم تبصرون, اور کیا تم آتے ہو جادو کے پاس جبکہ خود دیکھتے ہوئے. تو جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں, دکھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, وہ گویا یہ سحر ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو وہ ایک یہ دو باتوں میں آپس میں مشورے کرتے تھے کہ یہ کیا بات ہو گئی, ایک انسانی کو نبی بنا کر بھیج دیا گیا, اور دوسرا کہتے تھے اس قرآن کو کہ یہ جادو ہے معاذ اللہ. تو انہیں جواب دیا جا رہا ہے ان اعتراضات کا, قال ربی اعلم القول فی السماء والارض, اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب جانتا ہے ہر بات آسمان اور زمین کی, وہو السمیع العلیم, اور وہ سب کچھ سننے والا, سب کچھ جاننے والا. یعنی تم رات کو جو سرگوشیاں کرتے ہو تو ایسا نہیں ہے کہ وہ رب کو پتہ نہیں ہے, اور جو تم قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہو اللہ کو بھی اس کا بھی علم ہے. تو اللہ سب کی باتیں سنتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے. تو میں بل قالو ازغاسو احلام, اب یہ ان کا تیسرا اعتراض تھا, پانچ کے قریب ان کے اعتراضات آ رہے ہیں رسالت کے حوالے سے اور وحی کے حوالے سے, اور پھر ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں. تو پہلا انہوں نے کہا کہ نبی انسان نہیں ہونا چاہیے, دوسرا انہوں نے کہا یہ جو قرآن ہے یہ جادو ہے, اور تیسرا اب ان کا اعتراض آ رہا ہے, کہنے لگے بلکہ یہ پریشان کن خواب ہیں. جیسے یہ بادشاہ مصر نے خواب دیکھا تھا تو درباریوں نے کہا تھا یہ بس ایسے ہی پریشان کن خواب ہیں, اس کی کوئی خاص بات نہیں ہے. تو اسی طرح وہ کہنے لگے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں یہ بس ان کے خواب کی باتیں. اسی طرح چوتھا اعتراض انہوں نے کہا بل افتراہو, بلکہ یہ معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا اپنے پاس سے. اور پانچواں اعتراض بل ہوا شاعر, بلکہ وہ شاعر ہے معاذ اللہ. تو فرمایا فلیاتینا بے آیا, بس وہ لے آئیں ہمارے پاس کوئی معجزہ, کما ارسل الاولون, جیسا کہ دے کر بھیجے گئے تھے ان سے پہلے انبیاء. بھائی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا تھا, وہ سانپ بن جاتا تھا, ہاتھ نکال کے دکھاتے تھے تو وہ روشن ہو جاتا تھا. تو اس طرح کوئی معجزہ دکھائیں ہمیں, پھر ہم مانیں انہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. اور اس پر اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے, ما آمنت قبلہم من قرية اہلکناہا, اور نہیں ایمان لائی ان سے پہلے بھی کوئی بستی, اور فرمایا جا رہا ہے جس کو ہم نے ہلاک کر دیا. یعنی معجزے پہلے بھی بہت مانگے گئے اور معجزے دیکھنے کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہیں رہے. تو آپ تسلی رکھیے, معاملہ یہ نہیں ہے کہ معجزہ دکھا دیں تو یہ ایمان لے آئیں, بلکہ معاملہ یہ ہے کہ معجزہ دیکھ کر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. اگر ایمان لے آتے تو اللہ کی کتاب سن کر ایمان لے آتے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت و کردار دیکھ کر ایمان لے آتے. اسی طرح فرمایا افہم یؤمنون, پھر کیا یہ اس کے بعد بھی ایمان لے آئیں گے. آگے پھر ان اعتراضات کے جوابات دیے جا رہے ہیں. فرمایا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے بھی رسولوں کو اپنے, مگر وہ انسانی تھے اور ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف. فسالو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اب پوچھ تو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے. پوچھو یہودیوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے, حضرت ہارون علیہ السلام کون تھے, حضرت زکریہ علیہ السلام کون تھے, حضرت یحییٰ علیہ السلام کون تھے, بتائیں گے سب انسان تھے. تو بھی پہلے بھی جتنے رسول آئے انبیاء آئے وہ سب انسان تھے, اسی طرح یہ جو ہمارے آخری رسول ہیں یہ بھی انسان. اور پھر دوسرے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے وما جعلناہم جسدا, اور نہیں بنائے تھے ہم نے ان کے لیے بھی جسم. اور فرمایا لا یاکلون الطعام, کہ نہیں کھائیں, وہ ایسے نہیں بنایا تھا انہیں کہ وہ نہ کھاتے ہوں کھانا, جو ہے وہ کھانا جو ہے یہ انسان کی ضرورت, اس کے بغیر انسان سروائیو نہیں کر سکتا. تو جس طرح عام آدمی کو کھانے پانی کی ضرورت ہے, اسی طرح انبیاء بھی انسان ہیں, انہیں بھی کھانے کی ضرورت ہے, وہ بھی کھاتے ہیں. اور اسی طرح ان کے تیسرے اعتراض کا جواب وما کانو خالدین, اور نہیں تھے وہ رسول ہمیشہ رہنے والے. ہاں انسان پر موت آنی ہے, رسولوں پر بھی موت آئی, اور وہ بھی اپنا اپنا وقت پورا کر کے پھر جب اللہ نے چاہا انہیں اپنے پاس بلا لیا. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی, ثم صدقناہم الوعد, پھر سچا کر دیا ہم نے ان سے کیے ہوئے وعدے کو. فانجیناہم ومن نشاء, اور پھر ہم نے نجات دی ان انبیاء کو بھی اور جنہیں ہم نے چاہا، یعنی جو بھی ایمان لائے تھے ان انبیاء پر، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہم نے ہلاک کر دیا حد سے بڑھنے والوں کو، جنہوں نے نافرمانی کی، انبیاء کو جھٹلایا، تو ان کا بہت بھیانک انجام ہوا۔ آگے پھر بیان ہو رہا ہے، بہت قیمتی آیات میں سے، ساری آیات قیمتی ہیں لیکن بعض جو ہے ترجمے کے اعتبار سے اور ہمارے حالات کے لحاظ سے وہ اپنا ایک خاص مقام رکھتی ہیں۔ تو فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا، اور بے شک ہم نے نازل کی ہے اے مسلمانوں تم پر کتاب، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا اپنا ذکر ہے، افلا تعقلون، پس کیا تم سمجھتے نہیں۔ تو قرآن کی ہر آیت میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ساری رہتی دنیا کے لیے، اس میں ایک پیغام ہے جو سارے انسانوں کے لیے، اور قرآن کردار بیان کرتا ہے، ایک اللہ کے فرما برداروں کا کردار ہے جو اللہ کی بات مانتے ہیں، رسولوں کی بات مانتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور قرآن بتاتا ہے کہ دنیا میں بھی خیر ان کے لیے ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی انہی کے لیے ہوتی ہے۔ اور دوسرا کردار وہ ہے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، رسولوں کا انکار کرتے ہیں، کتابوں کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنی من چاہی زندگی گزارتے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہ کردار دنیا میں بھی نقصان اٹھاتا ہے، آخرت میں بدترین عذاب ہوگا۔ اور ایک تیسرا کردار جو قرآن بتا رہا ہے وہ منافقین کا ہے، جنہیں قرآن کہتا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اپنی جان و مال سے حد سے بڑی ہوئی محبت، تو وہ نہ مومنین کے ساتھ ہوتے ہیں نہ کفار کے ساتھ، بس وہ اپنی جان اور مال کے ساتھ ہوتے ہیں، جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جان اور مال زیادہ محفوظ ہے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ کردار تو قرآن میں بیان ہو رہے ہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کون سے کردار میں، اللہ کرے کہ ہم مومن والے کردار میں، ورنہ اگر خدا نہ خواستہ دوسرے کرداروں کے کچھ اوصاف ہمارے اندر ہیں تو ہمیں انہیں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی اصلاح کی طرف جو ہے وہ بڑھنا چاہیے۔ آگے پھر دوسرا حال آ رہا ہے، ظالموں پر اللہ کے عذاب کا حال۔ فرمایا وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی ہم نے توڑ کر برباد کر دیں بستیاں، کانت ظالمہ، وجہ کیا تھی کہ وہ ظلم کرنے والے تھے، وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے پیدا کر دی ان کے بعد دوسری قومیں، فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، پس جب انہوں نے محسوس کیا کہ آیا چاہتا ہے ہمارا عذاب، ہم منہا یرکزون، تو وہ نکل بھاگنے لگے ان بستیوں سے۔ جب انہوں نے عذاب کے سائے دیکھے، پہلے تو نافرمانیاں کرتے رہے، رسولوں کو جھٹلاتے رہے، اور جب دیکھا کہ یہ تو رسول جس سے ڈراتے تھے آیا ہی چاہتا ہے، تو پھر بستیاں چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ تو فرمایا جا رہا ہے لا ترکزو، مت بھاگو، ورجعو الی ما اترفتم فی، بلکہ لوٹ جاؤ اس ساز و سامان کی طرف، اس عیش کے سامان کی طرف جو تمہیں میسر تھا، بڑے مزے میں لگے ہوئے تھے تم، وَمَسَاكِنَكُمْ، اور اپنے وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، اپنے مکانوں کی طرف تاکہ تم سے باس پرس ہو سکے۔ تو اللہ کے عذاب سے کوئی بھاگ کر نہیں جا سکتا، اور کون کہاں نکل سکے گا۔ تو جب قومیں نافرمانی کر کر اور کفر کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کو مستحق بنا لیتی ہیں، تو ان پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، پھر وہ بھاگ کر اس عذاب سے بچ نہیں سکتی، پھر وہی جو عیش کے سامان ہوتے ہیں اور وہی زبردست گھر اور محل بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اسی کے اندر اللہ کا عذاب انہیں پکڑ لیتا۔ تو آگے عذاب کی تفصیل بیان ہو رہی ہے، قالو یا ویلنا، اس پر عذاب دیکھ کر وہ نافرمان قومیں کہتی ہیں ہائے افسوس، انا کنا ظالمین، ہم ہی ظالم تھے، اقرار جرم کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا، فما زالت تلک دعواہم، اور پھر ہمیشہ رہے گی جو ہے ان کی یہی پکار، حتی جعلناہم حسیدا خامدین، یہاں تک ہم انہیں کر دیں گے کٹی ہوئی اور بجھی ہوئی کھیتی کے مانے، تو بالکل جیسے کھیتیاں کاٹ کے ایک طرف پڑی ہوتی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہلاک کر کے ان کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔ تو دنیا کھیل نہیں ہے، بلکہ اس میں آدمی کو سنجیدہ ہونا چاہیے، دنیا دار الامتحان ہے، اور امتحان میں فوراً نتیجہ نہیں آتا، بلکہ یہ طالب علم کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ جو مرضی پیپر میں لکھے، نتیجہ بعد میں آتا ہے۔ لیکن جو غیر سنجیدہ آدمی ہو اور امتحان کے موقع پر وقت ضائع کر رہا ہو، تو وہ اور کسی کا نقصان نہیں کر رہا، اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ چنانچہ یہی بات یہاں آ رہی ہے، فرمایا وما خلقنا السماء والارض، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو، وما بینہما لاعبین، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کود کے لیے۔ تو یہ آسمان اور زمین یہ سب اللہ نے پیدا کیے، جو کچھ اس کے درمیان ہے پوری کائنات، لیکن وہ محض تفریح کے لیے، کھیل کود کے لیے نہیں ہے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم چاہتے کہ بنا لیں کوئی کھیل کود کا سامان، لا لتخذناہ من لدنا، تو ہم بنا لیتے اسے اپنے پاس سے. بھائی اللہ کے لیے کوئی مشکل تھوڑی تھا کہ وہ اگر کھیل اپنی تفریح کے لیے چاہتا. اصل میں آپ دیکھیں رومیو میں ایک عقیدہ تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ دیوتاؤں نے یہ پوری جو زمین بنائی ہے وہ اپنے مزے اور تفریح کے لیے بنائی ہے, اور یہاں کبھی سیلاب آ گیا, زلزلہ آ گیا, کبھی ہریالی آ گئی, بہار آ گئی. تو وہ جس طرح آپ آج ہم انجوائمنٹ کے لیے ٹی وی دیکھ لیتے ہیں یا اس طرح کا تھیٹر دیکھ لیتے ہیں, تو ایک طرح کی تفریح ہے یہ دیوتاؤں کی. تو اس کا رد کیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی کھیل تفریح کے لیے اللہ نے کائنات نہیں بنا دی, اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کھیل تفریح کی, اور کرنا ہوتا تو وہ اپنے لیے کچھ بنا لیتا اس کے لیے سامان. لیکن یہ تو دار الامتحان ہے, یہ تو انسانوں اور جنوں کی آزمائش کا ذریعہ ہے کائنات, اور یہ جو ہے یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے. تو فرمایا انا کنا فاعلین, اور اگر ہمیں ایسا سامان بنانا ہی ہوتا کھیل کود کا تو ہم اپنے پاس سے اسے بنا لیتے. بلکہ حقیقت کیا ہے کہ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے جو اس کائنات میں چلی آ رہی ہے. ایک طرف شیطان اور اہل شیطان ہے, اور یہ دوسری طرف جو ہے وہ آپ کے اہل رحمان ہیں جو رحمان کو ماننے والے. تو فرمایا بل نغزفو بالحق, بلکہ یہ کائنات کس لیے ہے؟ تاکہ حق اور باطل واضح ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلکہ ہم مارتے ہیں حق کو علی الباطل باطل پر, فیدمغوہ فاذا ہوا زاہق, اور پھر اس کا سر توڑ دیتے ہیں, گویا اس کا بھیجا نکال دیتے ہیں اور وہ مٹ جاتا ہے یکایک. ولکم الویل مما تصفون, اور تمہارے لیے ہلاکت ہے ان باتوں میں جو تم بیان کر رہے ہو. اصل میں آپ دیکھیں گے دونوں کردار جو ہے آپ کو نظر آتے رہیں گے. ایک طرف اللہ کے نافرمانوں کا کردار ہے جس کا سرخیل جو ہے وہ شیطان ہے, اور دوسری طرف اللہ کے فرما بداروں کا کردار ہے, اور جس میں اچوٹی کے لوگ جو ہیں انبیاء کرام ہیں. تو یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے. علامہ اقبال نے خوب کہا ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بو لہا بیست. ایک طرف چراغ مصطفی ہے اور دوسری طرف جو ہے شیطانی جو ہے وہ الاؤ ہے, تو ان کے درمیان مقابلہ چلتا رہا ہے. شیطان چاہتا ہے حق مٹ جائے دنیا سے, اور انبیاء چاہتے ہیں حق غالب ہو جائے دنیا پر. تو کون کامیاب رہے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کامیابی حق کے حصے میں آتی. اللہ تعالیٰ حق کو باطل سے ٹکرا دیتے اور پھر حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے اور حق غالب ہو جاتا ہے, اور یہی ہمیشہ رہتا ہے. تو کبھی بھی آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے باطل کے غلبے میں. باطل جتنا بھی پھیل جائے اور جتنا بھی سر ابھار لے, لیکن بالآخر باطل مٹنے والا ہے. آگے پھر تیسرا حال آ رہا ہے شرک کی گمراہی کا حال. فرمایا وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اسی اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں. وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, اور جو کوئی اللہ کے پاس ہیں اس کے قرب سے رکھنے والے ہیں وہ ہرگز نہیں اکڑتے عن عبادت ہی اس اللہ کی عبادت سے. وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ, اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں اللہ کی عبادت سے. اور فرمایا یسبحون اللیل والنہار, اور وہ اس اللہ ہی کی تسبیح کرتے رہتے ہیں دن اور رات اور دن. لا یفترون, اور وہ اللہ کی اس تسبیح میں سستی نہیں کرتے. ام اتخذوا آلہة من الارض ہم ینشرون, کیا انہوں نے ٹھہرا لیے معبود زمین میں کہ وہ جو ہے اٹھا کھڑا کریں گے. یعنی کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کے علاوہ دوبارہ زندہ کر سکے, لیکن مشرکوں کی بات آ رہی ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کو گڑھ لیا ہے. اب آگے عقلی دلیل دی جا رہی ہے کہ اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہوتا, ایک سے زیادہ معبود ہوتے, تو یہاں کچھ اور ہی جو ہے معاملہ نظر آ رہا ہوتا. تو فرمایا لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ, اور اگر ہوتے ان دونوں یعنی آسمان و زمین میں اس اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود, لفسدتا, تو وہ دونوں یعنی آسمان و زمین ان میں فساد مچ جاتا. فسبحان اللہ رب العرش, پس پاک ہے اللہ اس شرک سے جو عرش کا مالک ہے. اما یصفون, اور ان تمام من گھڑت جو ہے وہ تعویلات سے اللہ جو ہے پاک ہے جو وہ جو ہے بیان کرتے ہیں شرک کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے. لا یسالو اما یفعل, تو باس پس نہیں ہو سکتی اس سے جو وہ اللہ کرے, وہ جو چاہے کرتا ہے. یفعل ما یشاء, جو چاہے کرے, کوئی اسے روکنے والا نہیں, کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں, کوئی اس سے سوال کرنے والا نہیں کہ اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا. وہم یسالون, اور وہ اللہ انہیں سے باس پوچھ کرے گا. اللہ ایک ایک مخلوق سے پوچھنے کا حق رکھتا ہے, اور اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنی تمام مخلوق سے باس پوچھ کرے. آگے عظمت باری تعالیٰ, ام اتخذوا من دونہ آلہا، کیا انہوں نے ٹھہرا لیا اس اللہ کے سوا جو ہے دوسرے معبود؟ فرمایا قل ہاتوا برہانکم، اے نبی ان سے کہیے لاؤ اپنی دلیل، اگر واقعی تم سمجھتے ہو کہ اللہ ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ خدا موجود ہیں تو دلیل لے کر آؤ، برہان کیا ہے تمہارے پاس؟ گویا یہاں بتایا جا رہا ہے کہ شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں، نہ کوئی نقلی دلیل ہے نہ کوئی عقلی دلیل ہے. نقلی دلیل کہتے ہیں سابقہ کتابوں میں کوئی کوٹ کر سکے کہ بھئی دیکھیں یہ اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ میرا بیٹا ہے، نہ تورات سے ایسی دلیل لائی جا سکتی ہے، نہ انجیل سے لائی جا سکتی ہے، نہ زبور سے لائی جا سکتی ہے، کہیں اس طرح کی دلیل نہیں ہے، نہ کوئی عقلی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو آسمان و زمین میں فساد مچ جاتا. یہ تو سیدھی سی بات ہے، ایک ادارے میں دو مالکان ہو تو ایک کچھ چاہے گا دوسرا کچھ چاہے گا اور فساد ہوگا. اس کائنات میں دو رب ہوتے، ایک رب چاہتا کہ دن نکلا ہے، دوسرا رب چاہتا کہ نہیں ابھی رات رہے، تو جیسے ہی فرق ہوتا تو دونوں لڑتے آپس میں، اس کا ایک فساد پوری کائنات میں نظر آتا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں دو دو ہوتے ہیں وہ ان میں ایک کمپٹیشن ہوتا ہے، دو دکاندار ہوتے ہیں وہ آپس میں کمپیٹ کرتے ہیں کہ میرے پاس زیادہ آنے چاہیے، وہ دوسرا کہتا نہیں میرے پاس زیادہ کسٹمر آنے چاہیے. تو یہ تو اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ رب ہوتے تو اس میں فساد نظر آ جاتا. تو فرمایا ھذا ذکر من معی، اور یہی توحید ذکر ہے ان کا جو میرے ساتھ ہیں، یعنی جو بھی فرشتے ہیں اللہ کے قریب وہ اسی توحید کے ماننے والے اور ایک ہی اللہ کا ذکر کرنے والے. وذکر من قبلی، اور اسی کا ذکر کرنے والے وہ بھی ہیں جو، بلکہ یہ قول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا جائے، تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے وہ بھی ایک ہی خدا کی بات کرتے رہے، اور بعد میں جتنے لوگ آنے والے ہیں وہ بھی جو ہے وہ ایک ہی خدا کی بات مانیں گے. بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ فرمایا ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. لا یعلمون الحق، وہ حق کو نہیں پہچانتے. فہم معرضون، بس وہ اعراض کرتے ہیں جب انہیں توحید کی گویا دعوت دی جاتی ہے. ہر رسول کا پیغام کیا ہے؟ فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور نہیں بھیجا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول. الا نوحی الیہ، مگر ہم وحی کرتے تھے اس کی طرف. انہ لا الہ الا انا، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے ہمارے. فعبدون، بس میری ہی تم سب عبادت کرو. تو ہر رسول ہر نبی کو یہی پیغام دیا گیا، اور انہوں نے آ کے اپنی قوموں کو یہی بتایا کہ اللہ ایک ہی ہے. ابھی اللہ کا ایک ہی مطالبہ ہے، وہ مطالبہ کیا ہے؟ کہ بس اسی کی عبادت کی جائے. اب آگے پھر کئی قسم کے لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کی. اس میں آپ کہیں کہ اہل کتاب بھی ہیں جو الہامی مذاہب پر ایمان لانے والے تھے، یہودی اور نصرانی، انہوں نے اپنے انبیاء کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. جیسے ہم پیچھے پڑھا ہے سورہ توبہ میں، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ. وقالت النصارہ مسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا کہ معاذ اللہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اسی طرح مشرقین مکہ نے کہا یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو ان کا رد آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد کی حاجت ہی نہیں. اور سات وجوہات بیان ہو رہی ہیں، سات دلائل دیے جا رہے ہیں کہ اللہ کے اولاد نہیں ہو سکتی، اللہ کو اس کی حاجت ہی نہیں. فرمایا وقال اتخذ الرحمن ولدا، اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بنا لیا ہے بیٹا. سبحانہ، نمبر ایک، وہ اللہ اس سے پاک ہے کہ اس کے اولاد ہوں. تو جیسے بار بار کہا جا رہا ہے کہ انسان کے لیے اولاد نہ ہونا وہ خامی ہے، لیکن اللہ کے لیے اولاد ہونا خامی. وجہ یہ ہے کہ اللہ پر بڑھاپا نہیں آنا، اللہ پر کمزوری نہیں آنی، اللہ پر موت نہیں آنی، اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. تو وہ اس طرح کی ساری کمزوریوں سے پاک. یہ کل کائنات اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اس سب کا مالک ہے، اسے اولاد کی کیا حاجت؟ اولاد کی حاجت تو مرنے مٹنے والوں کو ہوتی. پھر دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے ہی اللہ کے لیے اولاد کا تصور کیا جاتا ہے تو ایک جنسی جذبے کا خیال آپ سے آ پاتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ اس جنسی جذبے سے پاک ہے، اس میں یہ کمزوری نہیں ہے کہ وہ اس میں شہوت ہو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو اسی طرح پھر اولاد اپنے والدین کی ہم جنس ہم کفو ہوتی ہے، جبکہ ہم سورہ اخلاص پڑھائے کہ اللہ یکتا ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، جبکہ اولاد تو والدین کی ہمسر ہوتی ہے، ہمزاد ہوتی ہے، ان جیسی ہی ہوتی ہے. تو اگر اللہ کے لیے اولاد مانی جائے گی تو گویا کوئی اور بھی ہے جو اللہ جیسی صفات والا ہے، معاذ اللہ. تو یہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ شدید ناراض ہوتے ہیں جب اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے. اور یہاں کہا گیا سبحانہ و اللہ، سبحانہ و اللہ پاک ہیں سب سے. اور پھر دوسری دلیل دی جا رہی ہے شرک کے خلاف، بل عباد مکرمون، بلکہ یہ ساری مخلوق اہل آسمان بھی اہل زمین بھی، یہ سب اللہ کے بندے ہیں، بس اللہ نے ان میں سے بعضوں کو عزت دی ہے، فرشتوں کو بھی عزت دے دی، انسانوں میں جو ہے وہ انسانوں کو باقی مخلوق پر عزت دی، پھر انسانوں میں سے انبیاء رسولوں کو باقی انسانوں پر عزت دی، تو یہ عزت دیے ہوئے جو ہے وہ بندے ہیں، لیکن ہے سب کے سب اللہ کی مخلوق اس کے بندے. اور تیسری دلیل، لا یسبقونہ بالقول، اور وہ نہیں سبقت کر سکتے اس اللہ سے بات کے اعتبار میں، یعنی اللہ کی بات کی مخالفت کوئی نہیں کر سکتا، جو اللہ کہہ دے بس وہی ہونے والا، تو قولی مخالفت بھی اس کائنات میں کوئی نہیں ہے اللہ کی. اسی طرح فرمایا وہم بعمرہ یعملون، اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں، گویا عملی مخالفت بھی اس کائنات میں اللہ کی نہیں ہے. چوتھی دلیل شرک کے خلاف. پانچویں دلیل، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے جو کچھ ان کے پیچھے ہے، یعنی ہر چیز کا علم اللہ کو ہے. عالم غیب صرف اور صرف اللہ ہے، وہ حال سے بھی واقف ہے، وہ ماضی سے بھی واقف ہے، وہ مستقبل سے بھی واقف ہے، کوئی چیز اس سے چھپی بھی نہیں ہے. اسی طرح چھٹی دلیل آ رہی ہے شرک کے خلاف، ولا یشفعون الا لمن ارتضى، اور کوئی سفارش نہیں کر سکے گا اللہ کی جناب میں، کسی میں بس نہیں ہے، دم نہیں ہے، اختیار نہیں ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کسی کو کی سفارش کر سکے. تو فرمایا الا لمن ارتضى، سوائے اس کے جس کے لیے اللہ راضی ہو، جسے اللہ اجازت دے شفاعت سفارش کرنے کی. اور ساتویں دلیل آ رہی ہے، وہم من خشیتہ مشفقون، اور یہ ساری کی ساری مخلوق تو اس اللہ کے خوف سے ڈرتے رہنے والے ہیں، تو ان میں سے کون اللہ کے برابر ہو سکتا ہے، کون اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے، یہ تو سب اللہ کی عاجز مخلوق. تو شرک کے خلاف یہاں سات دلائل آ گیا. نمبر ایک، اللہ پاک ہے، اس میں کوئی ایسی کمزوری نہیں ہے کہ اسے اولاد کی حاجت ہو. نمبر دو، یہ کل اہل زمین اہل آسمان کل مخلوق اللہ کی عاجز غلام ہے. نمبر تین، کوئی اس کائنات میں اللہ کی مخالفت کرنے والا نہیں ہے زبانی قول میں. نمبر چار، کوئی اللہ کی مخالفت عملاً کرنے والا نہیں ہے اس کائنات میں. نمبر پانچ، اللہ ہی عالم غیب ہے، اسے سب باتوں کا علم ہے، کل کا بھی پتہ ہے اور آنے والی کل کا بھی پتہ ہے، آج کا بھی پتہ ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں. اور نمبر چھ، کوئی اس کی جناب میں اس کی مرضی کے بغیر تو سفارش بھی نہیں کر سکتا. اور نمبر سات، ساری کی ساری مخلوق اللہ سے ڈرنے والی، کوئی اس کے مقابل کھڑے ہونے والی نہیں. شیطان بھی اللہ کی عاجز مخلوق ہے، وہ بھی اللہ سے ان معنوں میں ڈرتا ہے کہ وہ اللہ کا مقابل نہیں بن سکتا. ہاں وہ انسانوں کو جنوں کو گمراہ کرتا ہے، اس لیے ابلیس کے ایک معنی کیے جاتے ہیں انتہائی مایوس. اب وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے اور اسے یقین ہے کہ وہ جہنم واصل ہی ہوگا، تو وہ چاہتا ہے کہ اکیلا نہ جائے، اپنے ساتھ ایک بڑی تعداد جو ہے انسانوں کی اور جنوں کی بھی جہنم میں لے جائے. اب آگے دعوی معبودیت کی سزا بھی آ رہی ہے کہ اگر جو کوئی دعویٰ کرے خدائی کا تو وہ مستحق ہے سزا کا. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِي، اور جو کوئی کہے گا اللہ کی مخلوق میں سے کہ بے شک میں معبود ہوں اللہ کے سوا، تو پھر فرمایا فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ، تو ایسے ہی کو ہم سزا دیتے ہیں جہنم کی. تو بڑے بڑے لوگ آئے، انہوں نے خدائی کے بھی دعوے کیے، لیکن اس دنیا میں بھی اللہ نے انہیں ذلت اور رسوائی سے دوچار کیا، اور جہنم جو ہے ان کا آخری ٹھکانہ ہوگا. فرمایا کذالک نجزی الظالمین، اور ایسے ہی ہم سزا دیتے ہیں ظالموں کو. آگے چوتھا حال آ رہا ہے، اب قیامت کا حال، اور یہ آیات 30 سے 47 تک اللہ کی قدرت کے کئی شاہکار جو قیامت کے لیے بطور دلیل دیے جا رہے ہیں. فرمایا اولم یر الذین کفروا، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ بے شک یہ آسمان اور زمین یہ ایک ہی تھے، ففتقناہما، بس ہم نے انہیں علیحدہ علیحدہ کر دیا. تو یہاں سے بعض لوگ بگ بینگ کے لیے جو ہے بات لے کر آتے ہیں کہ سب ایک ہی تھا، کہ اللہ نے علیحدہ کر دیا. اور یہ جو اللہ نے کن فرمایا، اس سے اس کائنات کا وجود ہوا اور تین چیزوں کا آغاز ہو گیا. ایک تو مادے کا آغاز ہوا، یہ مادہ پہلے ایک جگہ چپکا ہوا تھا، پھر اللہ نے علیحدہ کیا، اس سے گلیکسیز بنی، انہیں مزید توڑا، ان سے سولر سسٹمز بنے، انہیں مزید توڑا تو وہ سورج سے پھر جو ہے پلانٹس نکلے، اور پورا جو ہے وہ ہم جسے سولر فیملی کہتے ہیں وہ وجود میں آئے. تو ایک تو یہ مادہ، دوسرا پھر وقت، یہ بھی اللہ کے کلمہ کن کے ساتھ وقت کا آغاز ہو گیا، اور یہ گویا وقت چل رہا ہے اب، اور یہ قیامت تک جاری رہے گا جب تک اللہ جو ہے اسے برقرار رکھے گا. اور اسی طرح تیسری چیز جو ہے وہ اسپیس ہے، کہ مادے کے درمیان جو ہے وہ خلا جو ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کائنات میں. تو بہرحال یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ کائنات کا آغاز جو ہے وہ کیسے ہوا، اللہ کے کلمہ کن سے، اور یہ سب ایک ہی تھا، پھر اللہ نے اسے علیحدہ علیحدہ کیا۔ یہ بہت قیمتی آیت ہے، اور جو آج کل جیولوجسٹ اور ایسٹرانومرز ہیں وہ اس آیت پر گھنٹوں بات کرتے ہیں اور کھولتے ہیں کہ اس کی کیا وجہات ہیں۔ فرمایا وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے بنا دیا پانی سے ہر چیز کو زندہ۔ تو مادہ تخلیق تو مٹی ہے، لیکن آپ غور کیجئے تو قرآن کہتا ہے مادہ حیات پانی، پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے، اور ہر زندہ چیز کو پانی چاہیے ہوتا ہے، چاہے وہ بیکٹیریا ہو، وائرس ہو، ایک خلیے کی زندگی رکھنے والا جو ہے اتنا سا جو ہے جاندار ہو تو اس کے اندر بھی پانی ہوتا ہے۔ اور جو سائنس سمجھنے والے ہوں تو جانتے ہیں ایک سیل کے اندر سائٹوپلازم، اور اسی طرح نیوکلیس کے اندر پروٹوپلازم جو ہوتا ہے، اس میں 70% سے زیادہ پانی ہی ہوتا ہے۔ تو یہ پانی زندگی کا ذریعہ، اس لیے آج کل اب ایسٹرانومرز جو ہے وہ زمین کے علاوہ جو دیگر کرے نظر آتے ہیں اب تو وہ اپنے ہی صورت سے آگے نہیں نکلے، یعنی ہمارا جو سولر سسٹم ہے جس میں یہ 8 سیارچے ہیں، جس میں تیسرے نمبر پر زمین ہے، تو اس سے قریب ترین مارس ہے۔ تو اب سائنسدان صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کسی اور سیارے میں پانی نظر آ جائے، اگر پانی نظر آ گیا تو امید ہے کہ وہاں پہ شاید زندگی ہو۔ اور اصل میں قرآن تو بہت پہلے یہ بات کہہ چکا ہے، ہو سکتا ہے یہیں سے سائنسدانوں نے لی ہو، کہ اللہ نے ہر چیز کو پانی کے ذریعے سے زندگی دی۔ فما افلا یؤمنون، پس کیا وہ یقین نہیں لاتے؟ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ عقائد میں، عبادات میں پیچھے سے پیچھے جانا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے قریب سے قریب ہونا ہے۔ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا، صحابہ عبادات کس طرح کرتے تھے، ہمیں وہاں جڑنا ہے۔ لیکن سائنس سے متعلق جو باتیں اس میں آگے سے آگے جانا ہے، کیونکہ یہ آیات متشابہات ہیں۔ پہلے انسانوں پر کائنات اتنی نہیں کھلی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کائنات کی بہت ساری چیزیں انسانوں پر کھول رہا ہے۔ تو سائنسی معلومات جہاں جہاں ہیں تو اس میں ہمیں آگے بڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے پچھلے والے جو لوگ گزرے ہیں وہ اپنے دور کے جو علوم تھے ان کے لحاظ سے ان آیتوں کا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا رہے گا یہ کائنات کا مشاہدہ بڑھتا رہے گا۔ اور قرآن تو کہتا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ لوگوں کے لیے اس قرآن کا انکار کرنا ممکن نہیں رہے گا، کیونکہ قرآن جو بتا رہا ہے وہ کھلی کتاب کی طرح اس کائنات میں نظر آ رہا ہوگا۔ اسی طرح اب آگے اللہ کی کئی نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے، پہلے کائنات کا ذکر آیا، پھر نعمت پانی کا ذکر آیا، اب نعمت پہاڑ کا ذکر آ رہا ہے۔ وجعلنا فی الارض رواسی، اور ہم نے بنا دیے پہاڑ میں مضبوط پہاڑ، ان تمید بہم، اس کی وجہ بھی بیان کی جا رہی ہے، کہیں یہ زمین جو ہے وہ تمہیں لے کر دھڑک نہ جائے۔ اور آج کے سائنسدان بتاتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ بالکل سیدھی نہیں ہے، بلکہ 29 ڈگری کا ایکسس بناتی ہے ارتھ ٹو سن لیول پر، اور تھوڑی جھکی بھی ہے، اور پھر اپنے مرکز کے گرد گھوم رہی بھی ہے۔ تو اسے اس جھکے ہوئے انداز میں رکھنے کے لیے پہاڑ ہیں جنہوں نے زمین کو بیلنس کیا ہوا۔ تو فرمایا وجعلنا فیہا فجاجا سبولا، اور ہم نے بنا دی ہیں ان پہاڑوں میں جو ہے کشادہ راستے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو بس یہاں سے وہاں تک پہاڑ ہی پہاڑ ہوتے، بیچ میں رستے ہی نہیں ہوتے، لیکن کیسے اللہ تعالیٰ نے قدرتی جو ہے درے بنا دیے اور رستے بنا دیے ہیں پہاڑوں کے اندر، تاکہ انسان کو سہولت ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ آرام سے چلا جائے۔ لعلہم یہتدون، اور تاکہ وہ اپنے راستے تلاش کر سکیں۔ تو یہ راستے بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ اسی طرح نعمت آسمان کا ذکر، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے بنا دیا آسمان کو ایک محفوظ چھت۔ تو بہرحال ابھی سائنس آسمان کی حقیقت کو تو نہیں پہنچ سکی، لیکن بعض لوگ یہ جو زمین کے گرد ایٹماسفیرک لیئرز ہیں انہیں کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی یہ شاید آسمان۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کے ذریعے زمین کو محفوظ کر دیا، اور خلا سے بہت زیادہ جو خطرناک چیزیں ہیں وہ اس آسمان کے ذریعے روک دی جاتی ہیں۔ ایٹماسفیرک لیئر میں آپ کو پتہ ہے کہ جو تابکاری والی جو شعائیں سورج کی ہیں وہ اوزون لیئر سے جب ٹکراتی ہیں تو ریفلیکٹ ہو کر واپس چلی جاتی ہیں۔ اگر وہ یہ جو فضائی کرہ ہے، زمینی کرہ کے اوپر اللہ نے بنایا، یہ نہ ہوتا اور براہ راست سورج کی تمام کرنیں اور شعائیں زمین پر پڑتی تو جلا کر بھسم کر دیتی ہیں اسے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے ایک فضائی کرہ بنایا ہوا ہے زمین کے اوپر۔ اور جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ سمندر کے اندر رہنے والی مخلوق جو ہے وہ ہر طرف پانی ہوتا ہے، اسی طرح زمین پر رہنے والی مخلوق کے گرد ہر طرف جو ہے وہ ہوا ہے، جس کے اندر آکسیجن بھی ہم سانس لے رہے ہیں، گویا ہم ہوا کے سمندر کے اندر ہیں۔ اور یہ آکسیجن اگر ہٹ جائے تو ہم چند منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح یہ فضائی کرہ جو ہے وہ تابکاری سے بھی بچاتا ہے, اور باہر میٹیورائٹس بھی ہیں, بڑے بڑے پتھر جو خلا میں تیر رہے ہیں بڑی تیزی سے, ان کا بھی رخ زمین کی طرف ہو جاتا ہے, لیکن یہ جو لیئرز ہیں اوپر ایٹماسفیرک, یہ ان پتھروں کو بھی زمین تک آنے سے روک دیتے ہیں اور انہیں جلا دیتی ہیں, توڑ پھوڑ دیتے ہیں. تو فرمایا کہ وجعلنا السماء سقفا محفوظا, اور ہم نے بنا دیا ہے آسمان کو ایک محفوظ چھت, وہم ان آیاتہا معرضون, اور وہ ہماری ان قدرت کی نشانیوں سے جو ہے لاپرواہی برت رہے ہیں. رات اور دن, اسی طرح سورج اور چاند, یہ بھی اللہ کی نعمتیں ذکر آ رہا ہے. ہو الذی خلق اللیل والنہار, اور وہی اللہ جس نے بنا دیا جو ہے رات اور دن کو, والشمس والقمر, اور سورج اور چاند کو, کل فی فلک یسبحون, ان میں سے ہر ایک اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے. دیکھیے, ایک زمانہ تھا گیلیلیو کا زمانہ, یہ ایک سائنسدان گزرا ہے, اس سے پہلے جو ہے یہ انجیل کا زمانہ تھا, اور انجیل میں لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بڑی تحریف کر لی. تو انجیل یہ کہتی ہے کہ زمین کائنات کا مرکز ہے, زمین ٹھہری ہوئی ہے اور سورج اس کے گرد گردش کر رہا ہے. ایک عام آدمی جب مشاہدہ کرے گا اسے ایسے ہی لگے گا, مشرق سے سورج نکلتا ہے, پورے دن گھوم کر مغرب میں غائب ہو جاتا ہے, پھر رات آ جاتی ہے, پھر مشرق سے نکلتا ہے, مغرب میں غائب ہو جاتا ہے. لیکن گیلیلیو نے پھر کہا کہ نہیں, زمین ٹھہری ہوئی ہے, وہ سورج ٹھہرا ہوا ہے, اور زمین ہے جو سورج کے گرد گھوم رہی, اور اسے جو ہے یہ حقیقت بتانے پر پھر موت کی سزا دے دی گئی, کیونکہ یہ جو اس کی ڈسکوری تھی, یہ قرآن, یہ اس وقت کی جو کتاب انجیل لوگوں کی اپنی تحریف شدہ تھی, اس کے خلاف تھی. تو اس طرح خود عیسائیوں نے انجیل کے اندر 500 سے زیادہ غلطیاں نکالی ہیں کہ حقیقت کچھ ہے, اس میں کچھ لکھا ہوا, لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے. یہ تو آج آ کر لوگوں کو پتہ چلا کہ سورج بھی نہیں ٹھہرا ہوا, گیلیلیو نے تو کہا تھا سورج رکا ہوا ہے اور زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے, لیکن آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ سورج بھی گردش میں ہے, اور وہ بھی ایک بہت بڑا سورج ہے, اسٹار آف ایگا, اس کے گرد جو ہے وہ جو ہے روٹیٹ کر رہا ہے. تو اس کائنات میں کوئی چیز ٹھہری ہی نہیں, یہاں تک کہ سارے پلانٹ جو سورج کے گرد ہیں, ہماری زمین بھی سورج کے گرد گردش کر رہی ہے, آٹھوں دیگر پلانٹ بھی گردش کر رہے ہیں, اور پھر یہ ہمارا سورج اپنی اس پوری فیملی آٹھوں سیاروں کے ساتھ یہ بھی گردش کر رہا ہے, اور پھر جس گیلیکسی کے اندر یہ سورج ہے ہمارا, اسے ملکی وے کہتے ہیں, اور اس میں 200 بلین دوسرے سورج بھی اسی طرح گردش کر رہے ہیں, اور یہ پورا آپ کہیں کہ گیلیکسی, یہ بھی خود بھی محو سفر ہے, یہ بھی حرکت کر رہی. تو کوئی چیز اس کائنات میں ٹھہری بھی نہیں ہے, ہر چیز ایک رفتار کے ساتھ جو ہے وہ چل رہی ہے. زمین کی اپنی گردش جو ہے یہ 747 بوئنگ سے زیادہ اس کی سپیڈ ہے, اور اس سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ جو ہے یہ زمین محو سفر ہے, ہمیں بالکل ٹھہری بھی نظر آتی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تو سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں, ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں, تو یہ تو مستقل ایک تبدیلی ہے جو یہاں اللہ تعالیٰ اپنی شان سے لا رہے ہیں. تو فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد, اور نہیں بنایا ہم نے کسی بھی انسان کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ سے پہلے کہ وہ ہمیشہ رہنے والا, انسان کو تو ایک مختصر زندگی ہے, اور وہ اپنی زندگی پوری کر کے مر جاتا ہے, تو ہر انسان مرنے والا ہے. ان کا ایک اعتراض تھا کہ بھئی یہ کیا ہے, یہ تو ایسے انبیاء ہونے چاہیے جو ہمیشہ رہیں, تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ انسان تو ہے ہی وقتی, اسی طرح یہ پوری کائنات بھی وقتی ہے. افائم متا فہم الخالدون, اور کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ وفات پا جائیں تو کیا یہ ہمیشہ رہ لیں گے؟ اصل میں مشرکین پریشان تھے کہ جیسے جیسے توحید کی دعوت بڑھتی جا رہی تھی اور لوگ جو ہے وہ ایک اللہ کو ماننے والے بڑھتے جا رہے تھے, تو وہ آپس میں سر جوڑتے تھے اور کہتے تھے یہ سارا فساد معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے, اور بس یہ مر جائے تو پھر سب صحیح ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں وفات دے بھی دیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو کیا تم ہمیشہ رہو گے زمین پر؟ تمہیں نہیں مرنا کیا؟ تمہیں بھی تو مرنا ہے, موت تو آ کر رہنی ہے, موت سے کون بچا ہوا ہے؟ اس لیے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, اور یہ جو بات کہی گئی ہے یہ قرآن میں آگے بھی چار جگہ پر ہم پڑھیں گے کہ ہر جان نے مرنا ہے, موت آ کر ہے, اور موت کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ, یہ ہم پڑھا ہے سورہ نساء میں آیت نمبر 78, جہاں کہیں تم ہوگے موت تمہیں آ لے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ, خواہ تم کتنے ہی مضبوط قلعوں کے اندر چھپ جاؤ, قلعے کے اندر چھپ کر آدمی سمجھ دشمن سے تو بچ جاتا ہے, اور اب تو ایسے آپ کو پتہ ہے کہ قلعے بنتے ہیں جو بنکرز کہتے ہیں انگریزی میں قلعوں کو, جو راکٹ پروف بنکرز ہوتے ہیں, میزائل پروف بنکر بنا رہا ہے اب انسان, کہ آپ میزائل بھی مار دیں تو بھی اتنی موٹی موٹی فولادی دیواریں ہوتی ہیں کہ وہ کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کتنا بھی میزائل پروف بنکر بنا لو, موت سے نہیں بچ سکتے. اور موت کے لیے کوئی شرط نہیں ہے, یعنی یہ شرط نہیں ہے کہ آدمی پہلے بوڑھا ہو, پھر بیمار ہو, پھر اسپتال جائے, پھر ہی موت آئے گی. موت کسی کو بھی آ جاتی. موت کے لیے نہ وہ موت دیکھتی ہے بچے کو, نہ جوان کو, نہ عید کے دن کو. یعنی کتنی ایسی خبریں ہیں, مہمان گھر میں بیٹھے اور وہ آدمی نکلا ہے بس مٹھائی لانے کے لیے دکان سے, اور پھر گھر میں لاش آئی ہے. عید کا دن ہے, کسی کو دور دور گمان بھی نہیں ہے کہ آج مر سکتا ہے. تو موت کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ موت کو روک سکے. آدمی سوچتا ہے ابھی تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ابھی موت کہاں, ابھی تو یہ بڑے ہوں گے, میں بوڑھا ہوں گا, پھر جا کر موت آئے گی. تو اصل میں موت کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. تو بڑا خوب کسی نے کہا ہے کہ رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت, موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا, میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں, میرا خیال رہے. تو یہ موت پیچھے پیچھے لگی ہوئی ہے. جو بھی انسان دنیا میں آ رہا ہے پیچھے موت لگی ہوئی ہے اس کے, جب اللہ کہہ دے گا موت اسے پکڑ لے گی. اصل میں اس لیے کامیاب انسان وہ ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الکیسو من دانا نفسہ, عقل مند شخص وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا. وعمل لما بعد الموت, اس نے عمل کیا موت کے بعد کی زندگی کے لیے. تو اللہ تعالی ہمیں یہ دانائی عطا فرمایا. اصل زندگی آخرت کی زندگی, ہم تیاری کے لیے یہاں اس وقت اللہ نے مہلت دی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں آخرت کی بھرپور تیاری کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, اور ہم آزماتے ہیں تمہیں برائی اور بھلائی کے ذریعے سے, جو کہ ایک آزمائش ہے. بعض فلسفی کہتے ہیں کہ نتھنگ از گڈ اور بیڈ, اونلی تھنکنگ میڈ اٹس آل, کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی, بس انسان کا خیال اسے اچھا یا برا بنا دیتا. جبکہ قرآن کہتا ہے کہ نہیں, اچھی اور برائی, برائی علیحدہ ہے, اچھائی علیحدہ ہے. اور اس کی ایک الہامی پہچان اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دی. انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ برائی کیا ہے, اچھائی کیا ہے, چاہے وہ پاکستان میں رہ رہا ہو, چاہے امریکہ میں رہ رہا ہو, یا افریقہ کے جنگلوں میں رہ رہا ہو. خصوصاً جب وہ ریسیونگ اینڈ پر ہوتا ہے, جب کوئی اس کے ساتھ برائی کرتا ہے تو اسے پہچان لیتا ہے یہ برائی ہوئی. جب انفلیکٹنگ اینڈ پر ہوتا ہے, جب دوسروں کو برائی پہنچا رہا ہوتا ہے, تو کنفیوز ہوتا ہے کہ میں تو خیر کر رہا ہوں یا برائی کر رہا ہوں. یعنی کوئی آپ سے کتنی میٹھی زبان میں دھوکہ دے, آپ کے پیسے لے لے, آپ کا نقصان کر دے, تو آپ کہیں گے اس نے میرے ساتھ برائی کی. لیکن وہ شاید یہ سمجھ رہا ہو کہ میں تو بڑی خوش اخلاقی سے پیش آیا ہوں, میں تو اس کا خیر کیا. لیکن جب آدمی برائی کو ریسیو کر رہا ہوتا ہے تو اسے صحیح پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ برائی ہے. آپ دیکھیں گے دنیا میں کہیں آپ چلے جائیں, قتل کرنا برائی ہے, جھوٹ بولنا برائی ہے, زنا کرنا, چاہے ممالک اجازت بھی دے دیں لیکن انسانی فطرت کے خلاف ہے, یہ برائی سمجھی جاتی ہے. تو دھوکہ دینا برائی ہے. تو یہ برائی اور اچھائی یہ اللہ نے امتحان کے لیے رکھی ہے, یہی ہمارا امتحان ہے. کامیاب لوگ وہ ہیں جو اچھائی کو اختیار کریں اور برائی سے بچیں, ناکام انسان وہ ہیں جو برائی کو اختیار کریں اچھائی کو چھوڑ دیں, یہی امتحان. فرمایا, وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, اور ہماری طرف تم سب نے لوٹ کر آنا ہے. اصل زندگی وہ ہے. آگے خباثات کفار کا ذکر آ رہا ہے. گویا یہاں پچھلی آیت میں کہا گیا, قلزم ہستی سے تو ابھرائے مانندے حباب, اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یہی تو امتحان ہے, تم نیکی کرتے ہو برائی کرتے ہو. آگے کفار اور ان ساری ہدایات کا انکار کرنے والوں کی دو علامات بیان ہو رہی ہیں. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور جب دیکھتے ہیں آپ کو وہ لوگ جو کافر ہیں, اِن يَتَّخِذُونَكَ, تو وہ نہیں کرتے آپ سے اِلَّا حُزُوَا, مگر مذاق چھیڑ چھاڑ. اور جو ہے یہ ہمیشہ سے کافروں کا انداز رہا ہے کہ وہ اہل دین سے, اہل تقویٰ سے, انبیاء اور رسولوں سے ان کی ہجو اڑاتے تھے. آج کی زبان میں یہ باقاعدہ ایک پروپیگنڈا, ایک باقاعدہ طریقہ ہے حق سے لوگوں کو بھگانے کا, انہیں دور کرنے کا, حق سے لوگوں کو روکنے کا, کہ جو حق کی بڑی بڑی علامات ہوتی ہیں ان کی ہجو اڑائی جاتی ہے, ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. گویا معاذ اللہ انبیاء کی کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے, اور کہا جاتا ہے یہ تو عام انسان ہے. تو اب جب لوگ عام انسان سمجھیں گے تو کون فالو کرے گا, کون بات سنے گا؟ تو یہ طریقہ کامیاب ہونے والا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو اور اسی طرح صالحین کو ایک خاص کردار دے کر بھیجتے ہیں. ان کا کردار آؤٹ سٹینڈنگ ہوتا ہے باقی لوگوں میں, اور وہ اپنے اعلیٰ کردار میں پہچانے جاتے ہیں معاشرے میں کہ یہ نیک لوگ ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ معاشرہ کچھ بھی کرتا رہے، ہمیں اپنے کردار میں لوچ اور جھول نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے سبھی رشوت لیتے ہیں تو میں لے رہا ہوں تو کوئی بات، بھائی تم اللہ کو ماننے والے ہو، تم یہ نہیں کر سکتے، تم خیر پر جو ہے بس تمہیں بھروسہ کرنا چاہیے، اسی پر جو اپنے معاملات کرو، اللہ اس میں برکت دے گا۔ تو فرمایا احاذ الذی یذکروا آلہتکم، اور آپس میں کہتے ہیں کیا یہی ہے وہ جو ذکر کرتا ہے تمہارے معبودوں کا، یہی ہے جو بتوں کا جو ہے وہ بتوں کی تحقیر کرتا ہے اور بتوں کے خلاف بات کرتا ہے۔ اسی طرح ان کی دوسری علامت آ رہی ہے وہم بذکر الرحمن ہم کافرون، اور یہ جو ایمان نہ رکھنے والے اور کفر کو اور گناہوں کو پسند کرنے والے ہیں، تو فرمایا اور وہ تو رحمان کے ذکر سے بھی جو ہے انکار کرتے ہیں، جب اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے تو انہیں پسند نہیں آتا، بور ہونے لگتے ہیں، کہتے ہیں بھئی یہ بات بند کرو، کوئی تفریح کی بات کرو، کوئی ڈرامے کی سٹوری سناؤ، کوئی فلم تم نے دیکھی ہو وہ ڈسکس کر لو، یہ کیا تم قرآن لے کر بیٹھ گئے ہو، اللہ کا ذکر لے کر بیٹھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان بری علامات سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آگے انسان کی جبلت کا ذکر آ رہا ہے، خلق الانسان من عجل، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پیدا کیا گیا ہے انسان عجلت میں، عجلت پسند ہے، جلد باز ہے، جو ہمارے یہاں محاورہ ہے نو نقد نہ تیرا ادھار، انسان کہتا ہے 9 روپے نقد مل رہے ہیں وہ پکڑ لو، ادھار میں اگر 13 بھی ہیں تو وہ بات کی بات، ابھی جو ہے وہ حاصل کر لے آدمی۔ تو اصل میں گناہوں کی لذت فوراً ہوتی ہے اور گناہ کر کے دنیا کا فائدہ فوراً مل رہا ہوتا ہے، جبکہ گناہوں سے رکنا اس میں جو لذت ملے گی وہ آخرت میں ملے گی، اور گناہوں سے رکنے کا فائدہ وہ آخرت میں ہوگا، وہ ادھار کا ہے۔ اس لیے اکثر بیشتر انسان کہتا ہے بھائی یہیں پر لے لو، جنت ہے لیکن وہ تو ادھار ہے، پتہ نہیں کب ہوگی، تو ابھی تو مزے آ رہے ہیں، چاہے حرام ہی سے آ رہے ہیں تو کر لو جو بھی کرنا ہے، زندگی ایک ہی دفعہ ہے، موج مستی کر لو۔ تو یہ ہے جو اکثر و بیشتر انسانوں کا معاملہ رہتا ہے۔ ساوریکم آیاتی، پسند قریب میں دکھاؤں گا انہیں اپنی، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں اپنی نشانیاں، فلا تستعجلون، بس جو ہے ہم سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ اب مشرکین مکہ کہتے تھے ہم تو نہیں مانتے تو عذاب لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا اور مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ آگے قیامت کب آئے گی، یہ ان کا سوال، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اب وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ پورا، کس کا وعدہ، قیامت کا، یا پھر جو ہم پر عذاب کے آپ وعدے سنا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی بات نہیں مانی تو عذاب آئے گا، تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ان کن تم صادقین، اگر یہ مسلمانوں تم سچے ہو۔ جواب دیا جا رہا ہے لو یعلم الذین کفروا، اگر جان لے وہ لوگ جو کافر ہیں، ہینا لا یکفون عن وجوہہم النار، جبکہ وہ نہیں ہٹا سکیں گے اپنے چہروں سے آگ کو، ولا عن ظہورہم، اور نہ ہی اپنی پیٹھوں سے، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی انہیں مدد مل سکے گی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ انجام بڑا بھیانک ہے، ابھی اللہ مہلت دے رہا ہے اس سے فائدہ اٹھا لو، یہ مہلت اس لیے نہیں ہے کہ اللہ عذاب نہیں دے سکتا، یہ مہلت اس لیے ہے کہ ابھی تمہیں موقع ہے، توبہ کر لو، اصلاح کر لو، ورنہ وہ وقت آ جائے گا کہ اپنے چہروں سے آگ نہیں ہٹا سکو گے، اپنے جسموں کو آگ سے نہیں بچا سکو گے، اور نہ ہی کوئی وہاں مددگار ہوگا جو تمہیں بچا سکے گا۔ بل تاتیہم بختہ، بلکہ وہ آ جائے گی اچانک قیامت یا اللہ کا عذاب۔ اور فرمایا فتبہتہم فلا یستطیعون ردہا، اور پھر وہ ہوش اڑا دے گی تمہارے، بس وہ نہیں طاقت رکھیں گے اس قیامت کو یا اللہ کے عذاب کو ٹالنے کی۔ تو جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر بڑے بڑے دانا اور عقل مند اور ساری سائنس اور ٹیکنالوجی کچھ نہیں کر پاتی، اور ذرا سی زمین ہل جائے تو آپ دیکھ لیں سب درہم برہم ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ پھر کوئی جو ہے اسے روکنے والا نہیں ہوگا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، ایک دم آ کر اللہ کا عذاب پکڑ لیتا، پھر مہلت نہیں ہوتی ایمان لانے کی، پھر مہلت نہیں ہوتی توبہ کرنے کی، ابھی مہلت ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آگے سبب بھی بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کا عذاب ایسے لوگوں پر اچانک کیوں آ جاتا ہے، کیوں انہیں مہلت نہیں دی جاتی۔ فرمایا لقد استہزیا برسل من قبلک، اور یہ مذاق اڑایا کرتے تھے کئی رسولوں کا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی، فحاقا بالذین خسروا منہم، بس آ پڑا ان پر وہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے ان سے، ما کانوا بہ یستہزئون، یعنی وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، جس کے بارے میں وہ انبیاء کو گویا تمسخر کا نشانہ بناتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں اور قوم کے سردار آ کے کہتے تھے کہ آپ تو کہتے تھے آپ نبی ہیں, آپ بڑھئی کب سے بن گئے؟ اس پہ ہنستے تھے, یہ لو جی نبی ہیں اب یہ جو ہے بڑھئی بن گئے اور یہ کشتی بنا رہے ہیں. معاذ اللہ, نقل کفر کفر نہ باشد, ان کی ترجمانی کر رہا ہوں. اسی طرح وہ کہتے تھے یہاں تو پانی نہیں ہے دور دور تک, یا آپ کی ریت میں چلے گی یہ کشتی, اور خوب ہنستے تھے یہ دیکھو جی انہیں کیا ہو گیا ہے اور کشتی بنا رہے ہیں یہاں صحرا کے اندر. لیکن جب کشتی بن گئی, اللہ کا عذاب آ گیا, تو پھر انہیں پتہ چلا کہ یہ کشتی کیا تھی, یہ کشتی بچانے والی تھی اہل ایمان کو, اور مذاق اڑانے والے اللہ کے عذاب میں غوطے کھا رہے تھے اور وہاں ڈوب کر مر رہے تھے. تو اسی طرح ہمیشہ ہوتا ہے اس دور میں, اہل ایمان کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اہل تقویٰ کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اور وہ جو اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ ٹھٹے لگاتے ہیں کہ بھائی یہ آ گئے دیندار, بھائی کیا فائدہ پردے کا, بھائی داڑھی رکھ کے کیا ہو گیا, یہی ہے کیا دین میں؟ یہ آپ کو سارے یہ کریکٹر نظر آئیں گے یہاں پہ, یہی کردار ہے. تو ایک طرف اللہ کے فرما برداروں کا کردار ہے, ایک طرف اللہ کے نافرمانوں کا کردار. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے فرما برداروں والے کردار میں اللہ کرے خدا نہ خواستہ دوسرے کردار میں نہ, ورنہ انجام بھی وہی ہو رہا ہے جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. آگے رحمت الہی کا ذکر آ رہا ہے. قل مئی یکلاؤکم, اے نبی کہہ دیجئے کہ کون حفاظت کر سکتا ہے تمہاری, باللیل والنہار من الرحمن, رات اور دن میں رحمان سے, یعنی اگر اللہ ناراض ہو جائے تم سے, اللہ تم پر عذاب کا فیصلہ کر لے, تو کون ہے, کس پرائیویٹ آپ کہیں کہ گارڈ کمپنی کو بلاؤ گے, کس رینجرز اور فوج کو بلاؤ گے جو اللہ کے عذاب سے تمہیں بچا لے گی؟ کوئی ہے بچانے والا؟ بل من ذکر ربہم معرضون, بلکہ یہ لوگ تو اپنے رب کے ذکر سے اعراض ہی کرتے ہیں. کرنا یہ چاہیے اللہ کا ذکر کریں, اللہ کو یاد کریں, اور یہ اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے, اللہ سے صرف نظر کرتے ہیں. آگے باطل خداؤں کی بے بسی کا ذکر ہے. ام لہم آلہا, کیا واقعی ان کے پاس ہیں اللہ کے سوا دیگر معبود, تمنعہم من دوننا, جو ان کی حفاظت کرتے ہیں اس اللہ کے سوا, بلکہ حقیقت کیا ہے, لا یستطیعون نصر انفسہم, حالانکہ وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے, وہ ان کی کیا مدد کریں گے. جب عذاب آتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے تو یہ بت یا اور دیگر جنہیں وہ جو اللہ کے مقابلے میں پوج رہے ہیں وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے, ولا ہم منا یصحبون, اور نہ ہی انہیں ہماری کوئی رفاقت ہی حاصل ہے, یہ باطل معبود یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے. بل متعنا ہا الا و آبا اہم, بلکہ ہم نے سامان زندگی دیا ہے انہیں بھی ان کے باپ دادا کو بھی, اگر یہ کفر کر رہے ہیں نافرمانی کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے ٹھیک ہیں, یہ دیکھو ہماری فیکٹری کہاں پہنچ گئی, یہ دیکھو ہمارا کاروبار کتنا پھیل گیا, دیکھو کتنا مال و دولت جمع کر لیا, تو یہ اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو سامان حیات ہے جو ہم نے انہیں ان کے باپ دادا کو دیا ہے. حتیٰ طوال علیہم العمر, یہاں تک کہ لمبی ہو گئی ان کی عمر, افلا یراؤن, بس کیا وہ نہیں دیکھتے, انا نعت الارض ننقصها من اطرافها, کہ ہم زمین کو تنگ کرتے آ رہے ہیں ان کے چاروں طرف سے. انہیں پریشان ہونا چاہیے اللہ کے نافرمانوں کو کہ آہستہ آہستہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور چاروں طرف سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ زمین تنگ کرتا جا رہا ہے ان کے لیے. ایک تو تعویل خاص کی جاتی ہے جس زمانے میں یہ قرآن نازل ہوا تھا, یہ آیت نازل ہوئی تھی, یعنی آہستہ آہستہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے عرب میں اور کفر اور شرک جو ہے وہ محدود سے محدود ہوتا جا رہا ہے. تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ اب دیکھ نہیں رہے تم کہ کس طرح تیزی سے دین پھیل رہا ہے اور لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں اور تمہارا گھیرا تنگ ہو رہا ہے. اسی طرح آج ہمیں بھی ڈرنا چاہیے اور اللہ کے نافرمانی کر کر اب یہ اللہ کے عذاب کے سائے ہم پر منڈلا رہے ہیں. چاروں طرف خطرات ہیں, اندرونی خطرات, بیرونی خطرات, وہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے ہم پر بھی اللہ نے جو مہلت کا دیا ہوا ہے. تو ہر ایک کے لیے جو ہے اس میں جو بھی اللہ کے نافرمان ہیں ان کے لیے وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ چاروں طرف سے گھیرا تنگ کر لیتا ہے ایسے لوگوں کے لیے. افہم الغالبون, بس کیا وہ غالب رہیں گے اللہ کے مقابلے میں؟ ہرگز نہیں, اللہ سے کوئی نہیں جیت سکتا, اللہ کے مقابلے میں کوئی غالب نہیں آ سکتا. تو فرمایا قل انما انذرکم بالوحی, اے نبی کہہ دیجئے میں تو ڈراتا ہوں تمہیں اس وحی کے ذریعے سے. ولا یسمع الصم الدعاء, اور نہیں سنتے بہرے پکارنے کو, اذا ما ينذرون, جب کہ انہیں ڈرایا جاتا ہے. تو یہ محروم رہنے والے ایمان سے وہ بہروں کی مانند ہے, وہ سن ہی نہیں سکتے, نبی پکار رہے ہیں اور لیکن نبی کی آواز ان تک پہنچتی نہیں ہے, ان کے کانوں میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ حق کی آواز سن سکے. تو فرمایا وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور فرمایا کہ اگر چھو جائے انہیں آپ کے رب کے عذاب کی ایک لپٹ، لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہائے افسوس، اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، کہ ہم ہی ظالم تھے. لیکن جب تک اللہ نے عیش دیے ہوئے ہیں، فراوانی دی ہوئی ہے، سامان دنیا دیا ہوا ہے، بڑا کچھ گھر میں رکھا ہوا ہے، تو وہ اللہ کو پوچھتے ہی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارا عذاب ذرا پڑ جائے ان پر، پھر دیکھو انہیں، دن رات پھر اللہ یاد آئے گا. لیکن جب تک اللہ نے فرصت دی ہے، فراوانی دی ہے، اسباب دی ہے، مال و دولت دی ہے، تو اللہ کو یاد نہیں کرتے. آگے آخرت کے بھی برے انجام سے ڈرایا جا رہا ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم رکھیں گے میزان انصاف کے قیامت کے دن. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور نہیں ظلم کیا جائے گا کسی جان پر کچھ بھی. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اگر کسی نے کیا ہوگا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی. اب رائی کا دانہ آج کل کے شاید نوجوان جانتے بھی نہ ہوں، لیکن وہ اگر ہتھیلی پہ آپ رائی کے دانے رکھے ہزاروں آ جائیں، اور تھوڑا ایک چٹکی میں سینکڑوں دانے آ جاتے ہیں، اتنا تھوڑا چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگرچہ انہوں نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہو، اچھا یا برا، آتینا بھی ہاں، تو ہم لے آئیں گے اسے قیامت کے دن. وکفا بنا حاسبین، اور کافی ہم حساب لینے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ خوب حساب لینے والے. ہم تو بڑے بڑے گناہ کر کر بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی یاد رکھے ہوئے، بڑی چیز تو رہنے ہی نہیں. اور ہم پیچھے پڑھا ہے کہ پورا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، آگے بھی کئی دفعہ ذکر آئے گا. ایک ایک لفظ جو ہم زبان سے نکال رہے ہیں، ایک ایک عمل چھوٹا بڑا ہم کر رہے ہیں، سب اس میں لکھا جا رہا ہے. گویا ہمیں ہماری تصویر دکھا دی جائے گی، یہ ہے جو تم نے کیا. ایک طرح کی ویڈیو فلم ہوگی پوری زندگی کی، کہ یہ دیکھو اس وقت یہ کر رہے تھے تم، یہ دیکھو اس وقت یہ کر رہے تھے. تو آج موقع ہے کہ ہم اس ویڈیو فلم کو مٹا سکتے ہیں، گناہوں والی فلم کو. توبہ کریں اور جو کچھ غلط کیا ہے وہ اللہ مٹا دیتے ہیں. اسی طرح جو اچھے کام ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے آئیں، آج موقع ہم کریں، اور کل قیامت کے دن لوگ دکھا رہے ہوں گے، جو کامیاب لوگ ہوں گے، کہ دیکھو میری کتاب پڑھو، دیکھو اس میں کیا کیا نیکیاں ہیں جو میں نے کی تھی لکھی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں جو ہے وہ شامل فرمائے. آگے پانچواں حصہ آ رہا ہے، 17 انبیاء کرام کے احوال کا حال. انشاءاللہ وہ اب یہ رکو ہم ایک کر لیتے ہیں، ربع ہو جائے گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اس کا مطالعہ کریں گے. تو 17 انبیاء کرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ 17 انبیاء. اور پھر ایک جلیل القدر خاتون حضرت مریم علیہ السلام، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں. تو 18 جلیل القدر لوگوں کا آگے ذکر آ رہا ہے. تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ، اور یقیناً ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو، یعنی تورات. اور تورات کے تین اوصاف بیان ہو رہے ہیں، الفرقانہ وَضِيَاءٌ وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، یعنی یہ فرقان کیا تھی، حق اور باطل میں فرق کرنے کا ذریعہ. اور نمبر دو زیان، یعنی جہالت کی تاریکی کو دور کرنے کا ذریعہ، روشنی تھی. اور نمبر تین ذکرا، یعنی یاد دہانی اور نصیحت تھی متقین کے لیے. آگے صفات متقین آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمیں بھی پیدا فرمائے. الذین یخشون ربہم بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب کے عذاب سے غیب میں رہتے ہوئے. یعنی ہم اللہ کو دیکھ نہیں رہے، لیکن پھر بھی اللہ کی ناراضگی سے اور اس کی خفگی سے جو ہے ڈرتے رہتے ہیں، یہ متقی ہوتے ہیں. جنہیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو وہ پھر متقی نہیں ہے. تو متقی ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کی ناراضگی سے بچے. اور دوسری صفت آ رہی ہے وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ قیامت سے بھی خوف کھاتے رہتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، چند لوگ بڑے کھلکھلا کر ہنس رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ اگر تم مزوں کو ختم کر دینے والی موت کو یاد رکھتے تو پھر تمہاری یہ کیفیت نہیں ہوتی. اور جو یہ قبر روزانہ پکارتی ہے کہ میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، تو اگر ہم اپنی جو ہے عاقبت یاد رکھیں کہ کہاں جانا ہے، تو پھر یہ غفلت تاری نہ ہو. تو غفلت تاری اس کی ہوتی ہے کہ ہم نے بھلا دیا ہے کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے بھلا دیا ہے کہ آخرت ہے، ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کی مہلت کم ہوتی جا رہی ہے. اسی طرح جو ہے اس رکوع کی آخری آیت ترغیب دلائی جا رہی ہے قرآن کی طرف، فرمایا وَحَاذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ قرآن ایک بڑا بابرکت ذکر ہے جو ہم نے نازل کیا ہے، اَفَأَنتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، بس کیا تم اس کا بھی انکار کرتے ہو؟ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن کا اس بات کرنے والوں میں شامل فرمائے اور قرآن کا شکر ادا کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔